एक साइंसदान आइंस्टाइन नामी अल्बर्ट आइंस्टाइन उसने पेश किया, और इस नजरिया इजाफियत मखसूसा स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें उसने कहा कि मादा मैटर, तवानाई एनर्जी, कशश ग्रेविटी, जमान यानी टाइम और मकान स्पेस, ये सब चीज़ें आपस में एक ख़ास नस्बत और रब्त के साथ मुतालिक हैं। और अलग से उसने कहा कि इनमें से मुतलकन किसी की अलग से कोई हैसियत नहीं, इनके रिश्ते सारे इजाफी हैं, रिलेटिव हैं। और उसके कहने का मतलब यह था कि कायनात ही में मुख्तलिफ मुकामात पर वक्त और फासला, स्पेस एंड टाइम, वक्त और फासला, मकान और जमा, इनकी पैमाइश में इसी कायनात के मुख्तलिफ मुकामात पर कमी बेशी आ जाती। जब मकाम बदलता है तो टाइम बदल जाता है, जब टाइम बदलता है तो मकाम में तब्दीली नापने में आ जाती है। तो टाइम और स्पेस की रिलेटिविटी, आपस की मखसूस रब्त और ताल्लुक के फलसफे को बयान किया। अब इसमें ये तवील थ्योरी है, मैं उसमें से सिर्फ एक नुक्ता ले रहा हूं, एक नुक्ता इस वक्त, वो ये कि इसके अंदर उसने बयान किया, ये बात बड़ी खास है, बहुत खास बात। उसने कहा कि अगर इंसान रोशनी की रफ्तार 186,000 मील फी सेकंड, ये कोई तकरीबन 3,00,000 मील, 3,00,000 किलोमीटर फी सेकंड बन जाता है, तकरीबन 3,00,000 किलोमीटर एक सेकंड में, रोशनी एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर का सफर तय करती है, यहां से वहां तक, मिन इला, यहां से वहां तक 3,00,000 किलोमीटर एक सेकंड में। आइंस्टाइन ने यह एस्टेब्लिश किया कि अगर कोई शख्स सफर करे ऊपर खलाओं में, ऊपर जाए जहां तक जा सके, और यह बात अहम है, और उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के मुकाबले में 90% वो रोशनी की रफ्तार हासिल कर ले, यानी उसकी रफ्तार 167,000 मील फी सेकंड तक पहुंच जाए। अगर कोई शख्स किसी चीज पर सवारी कर रहा है, किसी चीज पर सफर कर रहा है, और इतनी तेज सफर में है कि उसकी रफ्तार 167,000 मील तक पहुंच जाए, यह बन जाती है रोशनी की टोटल रफ्तार का 90%। उसने कहा अगर कोई इंसान 90% रोशनी की रफ्तार से सफर करे तो क्या होगा, 10 साल सफर करता रहे, कितने 10 साल सफर करता रहे, और इस रफ्तार से, रोशनी की रफ्तार से 90% के सफर करे, तो वो कहता है कि अगर दो भाई इकट्ठे पैदा हुए थे, दो भाई, एक सफर में चला गया 10 साल और रोशनी की 90% स्पीड पर सफर करता रहा, एक जमीन पर रहा, तो उसने कहा कि वो जो जमीन पर रहा उसकी उम्र में 10 साल का इजाफा होगा, ये तो ठीक है ना, 10 साल बाद 10 साल इजाफा ही हुआ ना उम्र का, और जो खला में गया था 90% रोशनी की रफ्तार से सफर करने वाला, उसकी उम्र में 5 साल का इजाफा होगा। बस इतनी मोटी बात आप जहन में रख ले, साइंसी बात है, इसकी डिटेल में नहीं जाता, मुश्किल नहीं करना चाहता आपके लिए, आसानी पर छोड़ता हूं। साइंस ने यह मान लिया कि अगर वो खला में जाए 90% रोशनी की रफ्तार से सफर करे तो 10 साल गुजारेगा, मगर उम्र में इजाफा कितना होगा, बोलिए, 5 साल। और उसी के साथ जो पैदा हुआ था साथ वाले, उनकी उम्र में 10 साल का इजाफा होगा। ये बात कहकर उसने कहा इसी तरह अगर 90% की बजाय 95% कर ले, और ज्यादा सफर तेज कर ले, और तेज कर ले, तो 10 साल में उसकी उम्र का इजाफा 5 साल हुआ था ना, अगर रफ्तार उसकी 95% रोशनी के बराबर हो जाए तो वो उसकी उम्र में 5 साल का इजाफा भी नहीं होगा, वो 2 साल तक आ जाएगा, 3 साल तक आ जाएगा, गुजारे 10 साल हैं मगर उम्र में इजाफा 2-2.5 साल का रह जाएगा, और बढ़ते बढ़ते अगर उसकी रफ्तार बढ़ती जाए। और दूसरी बात वो करता है कि उम्र कम होती जाएगी, यानी जमाना सुकड़ता जाएगा, टाइम, क्या, जो 10 साल गुजारे हैं, टाइम सुकड़ता जाएगा, उसके लिए 10 साल 5 साल बन जाएंगे, और 5 साल 2.5 साल बन जाएंगे, अगर रफ्तार और तेज हो जाएगी तो 1 साल बन जाएगा 10 साल, और जमाना टाइम सुकड़ता जाएगा और उसके बरक्स उसका जो जिस्म है, जिस्म उस जिस्म का जो हुज्म है, हुज्म वो भी सुकड़ के छोटा होता जाएगा। जब टाइम सुकड़ता जाएगा तो जिस्म का हुज्म भी सुकड़ता जाएगा, उसी तनासुब से सुकड़ता 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 जीरो की तरफ आता जाएगा जिस्म, ये जिस्म। और आइंस्टाइन कहता है हत्ता कि अगर वो 100% रोशनी की रफ्तार के बराबर चला गया, रोशनी बर्क, क्या बर्क, रोशनी की रफ्तार के बराबर चला गया, यानी उसकी रफ्तार भी 186,000 मील फी सेकंड बन गई, जिस तरह रोशनी सफर करती है सूरज की चांद की, उसी रोशनी की तरह अगर सफर करने लग गया तो कहते हैं कि वो 10 साल गुजार ले या 100 साल गुजार ले, उसकी जिंदगी में एक मिनट भी नहीं गुजरा होगा, उसका वक्त वहीं रुक जाएगा जहां से चला था। आपको यह बात समझ में आ गई? वो कहते हैं कि अगर रफ्तार बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और आलम बाला की तरफ जाए और रोशनी की रफ्तार अचीव कर ले बंदा और वो 186,000 मील 1 सेकंड के हिसाब से सफर करने लग जाए ऊपर खलाओं और फिजाओं में, ऊपर मावरा में सफर करे, तो कहते हैं कि वक्त की जो रफ्तार थी वो बिल्कुल थम जाएगी। 10 साल तो किया, 100 साल भी इसी रफ्तार से सफर करता रहे तो उसकी उम्र उतने साल उतने महीने उतने दिन उतने घंटे उतने मिनट और उतने सेकंड रहेगी जब वो चला था, 1 सेकंड का भी इजाफा नहीं होगा उम्र में। तो जिस तरह वक्त की इकाई खत्म हो जाएगी, टाइम सिमट कर जीरो हो जाएगा, इस तरह वो कहता है कि हुजम इंसानी जिस्म का भी सिमट कर जीरो हो जाएगा। इधर वक्त का फैलाव खत्म हो जाएगा, उधर जिस्म का हुजम फैलाव खत्म हो जाएगा, तो जिस्म की मादियत फना हो जाएगी, जिस्म की मादियत फना हो जाएगी, और मादियत फना होने का मतलब है रूह ही रूह रह जाएगी। जिस्म की मादियत खत्म, रूहानियत को बका होगी, और फासले और जमाना खत्म और जीरो पे रह जाएगा, तो फिर सफर करके आएगा तो कुंडा वहीं चलता देखेगा जहां छोड़ के गया था, बिस्तर वहीं गर्म देखेगा जहां छोड़ के गया था, और वुजू का पानी वहीं चलता देखेगा जहां छोड़ के गया था। ये तो है, अगर एक रोशनी की रफ्तार के बराबर सफर करना मिल जाए, फिर आइंस्टाइन कहता है ये पॉसिबल नहीं है, साइंस कहती है पॉसिबल नहीं है, साइंस कहती है पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये उसने कहा कि अगर हो जाए, अगर ये पॉसिबल हो जाए तो नतीजा ये निकलेगा। अब आइंस्टाइन को मरे हुए 100 साल हो गया, ये थ्योरी उसने 1 सदी पहले दी थी, आज की जो साइंस है मौजूदा, आज की साइंस वो इसके इम्कान पर यकीन रखती है, वो आज की साइंस कहती है ये मुमकिन है, अभी हो नहीं पाया साइंस से, मगर नामुमकिन से मुमकिन पर आ गई है, नामुमकिन से
मुमकिन पर आ,
साइंस अभी नामुमकिन से मुमकिन पर आ गई है, मुस्तफा ने नामुमकिन को वाकया बना के दिखा दिया है, सुभान अल्लाह, ये मेराज है, उस नामुमकिन को वाकया बना के दिखा दिया। साइंस कहती है नामुमकिन है, खुदा ने इसलिए कहा सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मेरे लिए हर नामुमकिन मुमकिन है।
सुभान, सुभान।
और ये जो मैंने बात की इसमें मोजज़ियत ये है, मोजज़ियत के टाइम तो हो गया कि जितना भी सफर करके आए, एक रोशनी की सिंगल स्पीड 186,000 मील, अगर इतनी स्पीड से सफर हो तो टाइम जीरो पे खड़ा रहता है। और हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि मैंने बुर्राक पर सफर किया, रोशनी को बर्क कहते हैं और बुर्राक हजार हा लुखूक हा रोशनियों को कहते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट्स को बुर्राक कहते हैं, एक रोशनी का सफर 186,000 मील, और हुजूर ने जो फरमाया कि या रसूलल्लाह आपके सफर की सवारी क्या थी, फरमाया बुर्राक, बुर्राक का मतलब है बहुत सी रोशनियां, तो हुजूर ने सफर रोशनियों पर किया। एक रोशनी की रफ्तार से सफर हो तो वक्त थम जाता है, اور اگر براق کی روشنیوں کی رفتار سے سفر ہو تو اندازہ کریں وقت کے سمٹنے کا عالم کیا ہوگا, کیا ہوگا. ایک بات, اور پھر معجزہ یہ ہے کہ ادھر وقت اگر زیرو پر آ جائے تو جسم بھی زیرو پر چلا جاتا ہے, اور مصطفیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ وقت تو سکیڑ کے زیرو پہ رکھ دیا اور جسم مصطفیٰ کا اوپر بھی گیا واپس بھی آیا, اس پہ اثر نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ جو جسم مادہ ہو وہ سکڑ پہ زیرو پر آ جاتا ہے, مصطفیٰ کے جسم پہ اثر اس لیے نہیں ہوا کہ مصطفیٰ کا جسم بھی نور سے زیادہ لطیف تھا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ.
اگر آقا کا بشری جسم بھی مادہ ہوتا, بشری جسم بھی مادہ ہوتا تو جس طرح زمان سکڑ گیا تھا جسم کے سکڑنے کا بھی نتیجہ نکلتا, مگر زمان سکڑ گیا مکان سکڑ گیا مگر جسم کا حجم متاثر نہیں ہوا. اس لیے پتا چلا کہ وہ جسم مکہ اور مدینہ کی زمین پر ہو یا جسم سدرۃ المنتہا پر ہو, وہ جسم مصطفیٰ عرش معلیٰ پر ہو یا کعبہ کوثیر او ادنا پر ہو, اس جسم پر اثر نہ یہاں ہوتا ہے نہ وہاں ہوتا ہے. کہ جسم کی شان اتنی نور سے اعلیٰ تر انور ہے کہ سارے نور اس جسم کے تابع ہو جاتے ہیں. تو حضور کی بشریت بھی پر نور ہے. کیا کہہ رہا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معجزے معراج سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضور کی بشریت بھی نور سے ہے. بولیے, بشریت بھی نور سے ہے. سو میرا عقیدہ سن لو اور اسی کو اپنا لو, میں حضور کی نورانیت کو بھی مانتا ہوں اور تم بھی مانو, حضور کی بشریت کو بھی مانتا ہوں تم بھی مانو, قرآن کا حکم ہے بشریت بھی مانو. مان لیا, اب حضور کی بشریت کیا ہے؟ حضور کی بشریت بھی نور ہے. حضور کی بشریت بھی نور ہے. تو حضور کا نور کیا ہوا؟ پھر وہ نور علی نور ہوا. جس ہستی کی بشریت نور ہو جائے اس کا نور نور, یہ سورہ نور میں فرمایا نور علی نور, فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. حضور کے جسم اثر کی مثال دی جا رہی ہے نور سے. الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یدیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. حضور کی شان کیا بیان کی؟ نور علی نور, کیونکہ بشریت نور ہے اور نور نور علی نور. یہاں ایک نقطہ اور سمجھا دوں, کیسے؟ یہ بات جو میں نے کہہ دی یہ صرف سائنسی تفسیر کی روشنی میں تو نہیں کہہ دی, اس پر حدیث پاک بھی گواہ ہے. کیا حدیث پاک میں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کی خاکی بشریت, کیا خاکی بشریت, آقا علیہ السلام کی بشریت جسد مبارک, تو اس بشریت کا خمیر بنانا چاہا, خمیر, تو جبرائیل امین کو بھیجا, ملائکہ کو ساتھ بھیجا, فرمایا جبرائیل ملائکہ کو لے جاؤ, اور حکم دیا. امام نیشاپوری نے اس کو روایت کیا اور بہت سارے محدثین اور ائمہ حدیث نے اس کو اور اہل مناقب اور فضائل نے, امام نیشاپوری سے لے کر قاضی ایاز تک, امام قسطلانی تک, امام نب, سارے لوگوں نے بیان کیا اس کی, وفا الوفا, اور پھر آگے طبرانی اور بزار اور بے شمار امام بحقی, اور بہت کثرت کے ساتھ محدثین اور ائمہ حدیث نے روایت کی. جبرائیل امین کو بھیجا کہ فرشتوں کی جماعت لے جائیں, میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بنانا چاہتا ہوں. کیا
بشریت؟
آپ کی بشریت کو تشکیل دینا چاہتا ہوں. تو بھیجا, باری تعالیٰ کہاں جاؤں؟ فرمایا مدینہ جاؤ. کہاں جاؤ؟
مدینہ.
مدینہ, اور مدینہ کی وہ جو جگہ ہے, قاعدہ یہ ہے کہ جہاں سے مٹی لی ہو وہیں دفن ہوتا ہے آدمی, جہاں سے مٹی لی گئی ہو بشری تشکیل کے لیے قبر وہیں بنتی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, تو جہاں سے مٹی لی گئی ہو وہیں قبر ہوتی, مدفن ہوتا ہے. جاؤ جہاں آج مسجد نبوی ہے اور یہ جو جگہ ہے جہاں حضور کی قبر انور ہے، فرمایا اس جگہ سے جا کے مٹی لے آؤ اور میں اس مٹی سے مصطفیٰ کی بشریت بناؤں. جبرائیل امین ملائکہ کے ساتھ لے کر گئے اور جہاں حضور کا مدفن اور قبر انور ہے، قرآن کی روح سے، شریعت کی روح سے، حدیث کی روح سے، اس جگہ سے جبرائیل امین مٹی لے گئے جس سے جسد خاکی کا خمیر تیار ہو. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی نا کہ جہاں دفن ہے وہیں سے مٹی لی گئی، جہاں آقا کی قبر انور ہے وہیں سے بولیے
مٹی لی
گئی. یہ تو بات آسانی سے سمجھتے ہیں. اب آگے چلیں، پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے گھر کی آخری دیوار تک، میرے منبر سے لے کے گھر تک، یہ جو سارا خطہ زمین ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. یہ عرضی نہیں ہے،
سبحان اللہ،
یہ عرضی
نہیں ہے،
یہ یہاں کا نہیں ہے، رکھا زمین پر گیا ہے، رکھا زمین پر گیا ہے، مگر میرے منبر سے لے کے میرے گھر کی دیواروں تک یہ سارا خطہ جنت کا باغ ہے. یہ تو آپ سب کو جا کے روضہ ریاض الجنہ میں نفل پڑھتے ہیں نا، تو خالی کہنے کہلانے کا زبانی نام ہے ریاض الجنہ؟ خالی کلامی زبانی ہے؟ جی
نہیں،
ریاض الجنہ حقیقت میں جنت کا باغ ہے، زمین پہ رکھا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جبرائیل امین کو بھیجا کہ اس جگہ سے جا کے مٹی لاؤ اور ان کے پہنچنے سے پہلے اس جگہ پر جنت کا ٹکڑا اتار کے رکھ دیا.
اللہ،
روضۃ من ریاض الجنہ.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
سن لیں، یہ جتنی بات اگلی بتا رہا ہوں یہ بھی کتابی نہیں ہے مگر کوئی رد نہیں کر سکتا، دلائل کتابی ہیں. دلائل اس کے اوپر جتنے دے رہا ہوں وہ حدیث کے ہیں، اہل سیر و مناقب کے ہیں، مگر جو استدلال اور استنباط ہے کوئی رد نہیں کر سکے گا، کوئی رد نہیں کر سکتا انشاءاللہ. تو اس جگہ جنت کا ٹکڑا رکھ دیا باغ، اور وہاں سے جا کے جبرائیل امین مٹی لے گئے. اب بولیے جنت کی زمین، جنت کی مٹی، جنت کا باغ، جنت کے ٹکڑے، سب کچھ خاکی ہیں یا نوری ہیں؟
نوری.
جنت خود نور ہے، اور جنت کی ہر شے نور ہے. جنت کے باغ نور، جنت کی نہریں نور، جنت کے چشمے نور، جنت کے محلات نور، جنت کی حوریں نور، جنت کے غلمان نور، جنت کے درخت نور، جنت کے میدان نور. جنت عالم مالا اعلیٰ کی شے ہے، وہ تو اس زمین کی شے نہیں ہے. جنت تو سات آسمانوں سے اوپر مالا اعلیٰ کی شے ہے. تو جنت تو عالم نور کی چیز ہے جہاں ملائکہ ہوتے ہیں اور نور. تو جنت کی زمین، باغ، سب کچھ نور ہے. تو جنت کا ٹکڑا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ٹکڑا جنت کا خاکی ہوا یا نوری ہوا؟
نوری،
نور ہوا. اس نور کے ٹکڑے کو زمین کے اوپر رکھ دیا تاکہ حضور کے بشری خمیر کی مٹی لی جا سکے، اور پھر حضور کی مٹی بھی لی تو نور سے لی، مٹی بھی لی تو نور سے لی، اور پلٹ کر جب حضور کی قبر انور بنائی تو وہ بھی نور میں بنائی. تو مصطفیٰ پیدائش سے پہلے بھی نور سے تھے، پیدا ہوئے تو نور سے تھے، رہے تو نور میں تھے، گئے تو نور میں گئے، وفات ہوئی تو آج تک قبر انور میں بھی نور میں ہے. یہ تو صرف زمین اور اہل زمین سے حضور کا ناتا جوڑ دیا تھا تاکہ ہم پر کرم رہے، آئے تاکہ ہم پر کرم رہے، ہم تک اللہ کے حبیب کی نظر رہے، فیض رہے، برکت رہے. ہم مصطفیٰ کے نور سے بشری لوگ اس نسبت اور علاقے کی وجہ سے نور کی خیرات پاتے رہے. وہ نور دینے کے لیے ہم میں آ کے رہے، ہم نادانوں نے انہیں کچھ اور بنا دیا. تو اب آپ سمجھے کہ خمیر بشریت بھی نور سے بنایا، اور یہاں سے مٹی لے جا کر پھر حدیث میں آتا ہے پھر انہار جنت میں اور جنت کے چشموں میں اور کوثر و تسنیم کی نہروں میں پھر اس کو دھویا گیا. کیوں دھویا گیا؟ وہ تو مٹی پہلے ہی نور تھی. پھر اس لیے دھویا گیا کہ چار دن زمین پہ رہا تھا نا ٹکڑا، تاکہ زمین کی کوئی آلودگی گردش لگ گئی ہے تو وہ گرد بھی جنت کے پانیوں میں دھل کے صاف ہو جائے. تو حضور کا بشری خمیر بھی نور سے بنا، تو نور تو پھر نورن علا نور سے بنا. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ وجہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے براق پہ سفر کیا جسم کے ساتھ کہ اب وہ لاکھ روشنیاں ہوں براق کی، بھلا اس کی روشنی مصطفیٰ کی روشنی کے سامنے کیا مقام رکھتی ہے، جن کی بشری خمیر بھی جنت کے نور سے بنا ہو وہ جسم کے ساتھ براق پر بیٹھے، زمین پہ رہے، سدرۃ المنتہا پہ جائے، عرش معلیٰ کراس کرے، کعبہ قوسین پہ جائے، او ادنا پہ رہے، اس کے جسم کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو وہاں کے اعلیٰ نور سے بھی اعلیٰ نور ہے۔ تو حضور علیہ السلام ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ سفر کر کے معراج سے آئے، اس معجزہ معراج کے ذریعے زمان بھی سمٹ گئے، مکان بھی سمٹ گئے۔ اور یہ سپیس اور ٹائم کی ساری سائنس یہ تو گھومتی حضور کے معجزہ کے گرد ہے۔ اور یہ معجزہ معراج کیوں دیا؟ اس لیے کہ حضور کی امت کا آخر وقت جو آ رہا تھا وہ آ ہی رہا تھا سپیس اور ٹائم کا، سارا سپیس سائنسز کا وقت آ رہا تھا، اور سارا کھیل سائنس کا اگلی دنیا تک زمان اور مکان کے گرد کھیلنا تھا۔ اس لیے ہر نبی کو جو معجزہ دیا اس کی امت کے زمانے کی مطابقت سے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کے زمانے میں جادو کا عروج تھا، کیا تھا؟ جادو کا زور تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اس فرعون نے سارے جادوگر بلا لیے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئے، تو چونکہ جادوگروں کا زور تھا وہ رسیوں کو سانپ بناتے تھے، تو ان کے دور کے سب سے بڑے ہنر کو اور سب سے بڑے کمال کو جو جادو کا کمال تھا اسے شکست دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا دیا کہ ان کی رسیاں سانپ بن گئیں، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن گئی اور سب سانپوں کو نگل گئی۔ قرآن میں آتا ہے جب جادوگر گر گئے آپ کے سامنے اللہ کے حضور سجدے میں، تو قرآن مجید میں ان کہنے کہ ان ہوا الا سحر مبین، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر فرعون پکار اٹھا یہ بہت بڑا جادو ہے۔ تو گویا جادو کا توڑ ایسے معجزے سے کیا جو جادو جیسا لگتا تھا، جو جادو
جیسا لگتا
جادو نہ تھا پر جادو جیسا لگتا تھا، تاکہ جادوگروں کو اس کے معجزے کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ اور ان سے پوچھا تم سجدے میں کیوں گر گئے اور اتنا جلدی ایمان کیوں لائے؟ جادوگروں نے کہا فرعون تمہارے جیسا بیوقوف کوئی نہیں، تمہارے جیسا پاگل اور احمق کوئی نہیں، جادو کی حقیقت تم جانتے ہو یا ہم جانتے ہیں؟ کون جانتا ہے؟ اس نے کہا تم جانتے ہو جو سب سے بڑے جادوگر ہو۔ اس نے کہا ہم جادوگر ہیں اور ہم جادوگر ہو کر جو کچھ دیکھا ہے تمہیں بتا رہے ہیں کہ موسیٰ کا عمل جادو نہیں یہ کچھ اور ہے، اس لیے سجدے میں گر گئے، مان لیا یہ نبی ہے، تو ایسے ہی مارے بیٹھا ہے، مارتا بیٹھا ہے، جادو ہے جادو، تجھے کیا خبر جادو کی الف بے کیا ہوتی ہے، جادوگر ہم ہیں اور ہم نے دیکھ کر کہا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اب سمجھ گئے نا، تو ایسا معجزہ دیا جو جادو کو کاٹ گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، جب ان کا دور آیا تو یونان کے اطباء کا زمانہ تھا، یہ بعد میں جو بڑے بڑے ارسطو ہوئے، افلاطون ہوئے، حکیم لقمان ہوا، ارسٹوٹل ہے، پلیٹو ہے، افلاطون ہے، لقمان، یہ سب بڑے بڑے حکما ہوئے، بڑے بڑے حکما جنہوں نے حکمت اور فلسفے پر لکھا، اور حکمت اور میڈیکل سائنس، میڈیکل سائنس یونان سے چلی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعد کا دور تھا، وہ پھر گریک سائنس بنی۔ اور آج بھی آپ پاکستان ہندوستان میں جو ہماری طب ہے اس کو طب یونانی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ طب یونانی کہتے ہیں آج بھی، چونکہ اس کا اوریجن یونان میں ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے دور کا کلائمیکس تھا۔ تو چونکہ وہ زمانہ آنے والا تھا موسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں نئے نبی کی آمد سے پہلے، کہ جب طب اور حکمت عروج پر پہنچنی تھی اور بڑے بڑے زندگی سے مایوس مریضوں کو وہ شفا یاب کر دیتے تھے، اتنے بڑے عجیب اطباء اور حکماء تھے کہ وہ عجیب کمالات اپنی طب کے فن کے دکھاتے تھے، تو چونکہ ان کا کمال فن طب میں تھا مریضوں کو شفا یاب کرنا، تو ان کے زمانے میں ان کے کمال کو شکست دینے کے لیے اور انہیں محو حیرت کرنے کے لیے اس پیغمبر کو جو معجزہ دے کے بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ یہ تھا کہ تم تو نابینوں کو شفا یاب کرنے کی کوشش کرتے ہو، ہوتے ہو یا نہیں کامیاب، میں مادرزاد نابینوں کو پھونک سے شفا یاب کر دیتا ہوں. تم بستر پہ پڑے مریضوں کو شفا یاب کرتے ہو، میں قبر میں گھسے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. مادرزاد کوڑی کو زندہ کر دیتا ہوں، مادرزاد نابینے زندہ کر دیتا ہوں. برس زدہ کوئی حکیم آج تک ٹھیک نہ کر سکا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ پھیکر برس ختم کر دیتا ہوں. تو ایسا معجزہ دیا جو ان کے دور امت میں علم اور کمال اور ہنر کا کلائمیکس تھا، تاکہ اس کلائمیکس کو عروج پر پہنچنے والے جب اس معجزے کو دیکھیں، جب وہ عروج کا وقت آئے دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کے سامنے کی طرح سجدے میں گر پڑیں اور کہیں ہمارے کمال اور ہمارے ہنر ناکام ہو گئے، یہ یقیناً معجزہ من اللہ ہے. تو پیغمبر کو جب معجزہ دیا جاتا ہے تو اس کی امت کے زمانے کے علم اور کمال اور فن کے اور ہنر کے کلائمیکس کو دیکھ کر دیکھتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. اب ان کے زمانے تو کسی کے 100 سال چلنے تھے، کسی کے 200 سال، کسی کے 500-600 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 900 سال. ان کے زمانے تو لمیٹڈ تھے. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب آ گئی، بعثت ہو گئی، تو آپ کا زمانہ تو قیامت تک جائے گا. آپ کا زمانہ قیامت تک تھا، اور آج بھی ہم زمانہ نبوت محمدی میں بیٹھے ہیں، صلی اللہ حضور کی نبوت کے دور میں بیٹھے ہیں. لہذا حضور کے دور نبوت میں جو انسانی علم کا کمال اچیو ہونے والا تھا، وہ سائنس آف سپیس اینڈ ٹائم کی شکل میں اچیو ہونے والا تھا. اب اگلے دور کی ساری سائنسز سپیس اور ٹائم کے گرد گھومتی رہیں گی، اور سائنس اس فکر میں ہے کہ انسان روشنی کی رفتار سے عمل کرنے لگ جائے، اور سائنس اس فکر میں ہے کہ زمانہ انسان پر سکیڑ کر زیرو کر دیا جائے، تاکہ ایک بندہ 500,000 سال تک بھی ہم اس کو سکیڑ کے اس کے اندر رکھنا چاہیں تو رکھ کے تو 1,000 سال کے بعد پھر جلا سکیں. اب سائنس ان معاملات میں آگے چل رہی ہے، اور یہ ساری مختلف جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ساری اسی کی مختلف شاخیں اور مختلف ریفلیکشنز ہیں، اسی کے مختلف ریفلیکشنز ہیں. تو ساری سائنس کا کمال سپیس اور ٹائم، زمان اور مکان کے گرد گھومتا رہے گا. اس لیے حبیب کبریا کو وہ معجزہ دے دیا کہ قیامت تک سائنس جس کمال اور جس کلائمیکس تک پہنچے، مصطفیٰ سپیس اور ٹائم، زمان اور مکان کے معجزہ کمال کے اس عروج پر ہو کے آ جائیں کہ بالآخر سائنس اور سائنسدان اور انسانیت جب اپنے علم اور ہنر کی آخری منزل کو پہنچے تو وہ معجزہ مصطفیٰ کے سامنے سر بسجود گر پڑے. تو حضور کے معجزوں کا اصل ادراک تو 14 صدیوں میں کم ہوا ہے، اصل ادراک اگلی صدیوں میں ہوگا. اگلی صدیوں میں اس کا ادراک ہوگا، مگر اس کا اشارہ قرآن مجید پہلے دے چکا تھا. یہ زمان اور مکان کی اکائیوں کو سکیڑ دینا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے پوچھا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا، اے درباریوں کون ملکہ بلقیس کا 900 میل سے تخت میرے پاس اس کے آنے سے پہلے لا سکتا ہے؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے یا مجلس دربار برخاست ہونے سے پہلے 900 میل کی مسافت سے تخت حاضر کر سکتا ہوں. آپ نے اس کی آفر قبول نہیں کی، رد کر دی. فرمایا ہے کوئی اور؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر آپ کے دربار میں آپ کی امت کا ایک ولی اٹھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. وہ اس کی ولایت کیا تھی؟ علم الکتاب تھی. ولایت کیا تھی؟ علم الکتاب کی ولایت پر حامل تھا. آصف بن برخیہ، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر دیتا ہوں. فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، آپ نے آنکھ جھپکی، 900 میل کی مسافت پہ پڑا ہوا تخت دربار میں حاضر تھا. کہا یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر. تو آپ نے دیکھا آنکھ جھپکنے کی مدت میں وقت سکڑ گیا، اور 900 میل کی مسافت آنکھ جھپکنے میں سکڑ گئی. تو زمان اور مکان کا سکڑنا تو سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی نے کر کے دکھا دیا تھا. پھر حضرت عزیر علیہ السلام، اصحاب کاف کو دیکھیں، عزیر علیہ السلام کا دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عزیر کو 100 برس کے لیے موت کی نیند سلا دیا، اتنا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال وفات دے دی، ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، 100 سال کے بعد اٹھے، اللہ نے پوچھا عزیر کتنی دیر لیٹے ہو، قال لبثت یوماً او بعد یوم، 100 سال بیت گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ ایک دن یا دن کے چند گھنٹے گزرے ہیں، اب جو نقطہ بتانا چاہیے وہ کیوں کہا، 100 سال انہیں ایک دن یا چند گھنٹے کیوں لگے، کیوں لگے، لا معالا جب لیٹے تھے اور پھر اٹھے، انہوں نے اپنے جسم کو دیکھا، اپنے ہاتھ دیکھے ہوں گے، پاؤں دیکھے، جسم دیکھا، کپڑے دیکھے، تو نہ جسم میں بڑھاپا نظر آیا، نہ کپڑوں میں سلوٹ نظر آئی، جیسے ابھی کوئی نئے کپڑے پہن کے آ کے لیٹتا ہے اور فوری کھڑا ہو جاتا ہے، اور جسم بھی اسی حال میں تھا، فریش تھا، جب اپنی حالت جسمانی اور کپڑوں کی لباس کی دیکھی تو سمجھا کہ چند گھنٹے ہی گزرے ہیں، اور گزر گئے تھے 100 سال، تو 100 سال چند گھنٹوں میں سکیڑ دیے، چند گھنٹوں میں، پھر فرمایا فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنا، اپنے کھانے پانی کو بھی دیکھیں، اسے دیکھا وہ بھی فریش تھا، سالن گرم تھا، روٹی گرم تھی، وہ بھی فریش تھا، تو لگا کہ دو چار شاید گھنٹہ ہی نہیں گزرا، کھانا بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، تو یہ علامتیں دیکھی تو کہا کہ گھنٹہ 2 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، 100 سال گزر گئے ہیں، تعجب ہوا کہ باری تعالیٰ 100 سال گزرے ہوئے لگتے تو نہیں، فرمایا اب اپنی سواری کو دیکھ، کیا سواری کو دیکھ، سواری گدھا تھا، خچر تھا، فرمایا اب خچر کو دیکھ، سواری کو دیکھ، جب اس کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل کے بوسیدہ ہو کر خاک ہو چکی تھی،
اللہ،
اس پر 100 سال گزر گئے تھے، خچر اور گدھے پر 100 سال گزر گئے تھے، وہ گدھا تھا نا، تو حضرت عزیر کا فیض سے معلوم رہا، وہ کھانا تھا، کھانے کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یہ بھی تصوف کا نقطہ سمجھا دوں، تصوف کا نقطہ سمجھا دوں، چیزیں تو دونوں انہی کے پاس تھی، گدھا سواری میں نیچے تھا، کھانا ہاتھ میں تھا، کیا وجہ ہے، ایک پر 100 سال بیتا اور ایک پر 100 سال
نہیں،
ایک کی فریشنیس ہی ختم نہیں ہوئی، تازگی بھی ختم نہیں ہوئی، ایک ہڈیوں میں، خاک ہڈیوں میں مل گئی اور ختم ہو گئی، اور ہڈیاں بھی خاک ہو گئیں، کیوں فرق ہوا، اس لیے کہ گدھا گدھا ہوتا ہے، وہ ہینگتا ہے، شور مچاتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، اس کا اپنا ارادہ، اپنی عقل، نادانی، سوچ بوجھ، اچھل کود ہوتی ہے، وہ مالک کے تابع نہیں ہوتا، چونکہ تابعیت اور غلامی میں نہیں رہتا، اپنی عقل و سوچ بوجھ استعمال کرتا ہے، گدھا پیچھے ہانکے تو آگے دوڑتا ہے، آگے ہانکے تو پیچھے دوڑتا ہے، خود بھی پریشان ہوتا ہے، مالک کو بھی پریشان کرتا ہے، تو اس لیے گدھا چونکہ تابع نہیں تھا، اس لیے کہا تو چونکہ تابع نہیں، تجھے فیض کیوں ملے، تو گدھے پر حسب نظام، نظام کے مطابق 100 سال بیتے، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں، خاک میں مل کے خاک ہو گئیں، اور کھانا وہ تابع ہوتا ہے، کھانے کا اپنا نہ کوئی ارادہ، نہ خواہش، نہ آرزو، نہ اکڑنا، نہ انکار، نہ اقرار، کھانا تو بحس ہے، وہ بحس ہو کر مالک کے ہاتھ میں رہتا ہے، مالک چاہے کھا لے، چاہے پھینک دے، چاہے پھینک دے، چاہے کھا لے، چاہے ختم کر دے، چاہے بچا لے، مالک جیسا کرے کھانا ویسا ہی کرتا ہے، کھانے نے کیا کرنا ہے، تو چونکہ کھانا اپنی رضا سے اور ارادے سے مر گیا ہے، اور کھانا مالک رکھے یا پھینک دے، کھانے کو کوئی اعتراض نہیں، تو چونکہ وہ فنا ہو گیا ہے اپنے ارادے سے، تو کھانے کو بھی حضرت عزیر کا فیض دے دیا، 100 سال یہ بھی سلامت رہے، وہ بھی سلامت رہا، اور گدھا چونکہ اپنے ارادے سے فنا نہیں ہوتا، جانور فنا نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی کو قائم اور اپنی انا اور میں کو قائم رکھتا ہے، لہذا ساتھ صحبت میں نیچے رہ کر بھی فیض سے محروم رہا، تو فیض کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک خود کو فنا نہ کریں، عمر بھر ساتھ رہیں، فیض نہیں ملتا، عمر بھر ساتھ رہیں، فنائیت کے بغیر فیض نہیں ملتا، اور فیض لینا ہو، فنا ہو جائیں، وہ ویسے کرنے کی طرح عمر بھر ملے بھی نہیں، کرنے بیٹھے رہیں تو فیض مل جاتا ہے، ملنے ہی نہ آئے، کرن اور یمن میں بیٹھے رہے، فاصلے پر رہیں مگر فنا کر دیں خود کو تو فیض مل جاتا ہے. تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب تک فنا نہ کریں کسی کی مرضی میں خود کو, اپنے ارادے کو اس کے ارادے میں, اس کے قرب میں, اس کی اطاعت میں, اس وقت تک اس کا فیض اگر آپ کے مقدر میں ہے تو وہ نہیں ملتا. یہ قرآن مجید نے اصول دیا. تو دیکھا 100 سال تھوڑے سے لمحے میں سمٹ گئے. اور اصحاب کہف, اصحاب کہف ان پر کیا بیتی, 309 سال بیت گئے. اب دو کمپیریزن کرا رہا ہوں قرآن سے, ادھر حضرت عزیر کی سواری ہے گدھا ہے, ادھر اصحاب کہف کا کتا ہے. دونوں جانور ہیں مگر دونوں کا کردار جدا ہے, دونوں کا کردار جدا ہے. 309 سال گزر گئے اور 3 صدیاں بیت جانے کے بعد اٹھے, کالا کم لبستم, کتنا سوئے ہو. انہوں نے پھر وہی اپنا حال دیکھا, ہاتھ پاؤں دیکھے, جسم دیکھے, ایک دوسرے کا پاؤں دیکھا, منہ دیکھا, کوئی سلبٹے نہیں, جریاں نہیں, بڑھاپا نہیں, تازگی ہے, فریشنس ہے, کپڑے دیکھے, ناخن دیکھے, کچھ بڑے ہوئے نہیں. جب سارا حال دیکھا تو لگا کہ ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ہی آئے تھے, لیٹے ہیں تو آنکھ کھل گئی. تو 309 سال قرآن کہتا ہے بیت گئے اور فریش اس طرح رہے جیسے چند گھنٹے پہلے آئے تھے. مگر ان کا یہ فیض, اصحاب کہف کا, 3 صدیاں بیت گئی, نہ کھانا آتا تھا, کوئی کھانا پہنچاتا تھا انہیں غار میں, بولیے
نہیں,
کوئی پانی پہنچاتا تھا, کھائے پیے بغیر 300 سال غار میں زندہ بھی رہے, سلامت بھی رہے, تازہ بھی رہے. وہ تو اصحاب کہف تھے, تازہ رہے. تو کتا تو اصحاب کہف نہیں تھا, وہ غار پہ بیٹھا تھا, نجس جانور تھا, کتا تھا, مگر ان کے فیض سے 300 سال تک کتا بھی سلامت رہا, کتا بھی سلامت رہا. کیوں؟ اس میں ایک راز تھا, ایک راز تھا. جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے کتے کو مارا, بھگایا اور کہا کتے کو بھاگ جاؤ, بھگانے کی کوشش کی, بڑی تگ و دو کی کہ بھاگ جائے. اس نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے زبان عطا کر, میں ان مار اپنے مالکوں سے پوچھوں تو صحیح کہ مجھے کیوں بھگاتے ہو. اللہ نے زبان عطا کر دی, یا اس نے زبان حال سے پوچھا, وہ ولی تھے وہ سمجھ گئے جو بھی بات تھی, یا زبان عطا کر دی مفہوم زبان, یا اس نے زبان حال سے جو بھی کہتا تھا کہا وہ سمجھ گئے, ولی تھے, کرامت تھی. اس نے پوچھا مجھے آپ بھگاتے کیوں ہیں؟ اصحاب کہف نے کہا اس لیے کہ تم کتے ہو, اگر تمہیں نہیں بھگائیں گے ہمارے دروازے پر بیٹھو گے, ہم ظالم بادشاہ سے بھاگ کر آئے ہیں, تم بھونکو گے تم نے بھونکنے سے باز نہیں آنا, کتا ہونے کی وجہ سے تمہاری فطرت ہے بھونکنا, تم بھونکو گے, بادشاہ کو تمہاری بھونکنے کی آواز سن کے ہماری غار کی سمجھ آ جائے گی, پتہ چل جائے گا, ہمیں گرفتار کر لے گا, تم پکڑا دو گے. نتیجہ یہ ہوا اور لوگ بھی جو ہمیں دیکھ کر ایمان لے آئے ہیں, اگر ہم گرفتار ہو گئے تو وہ بیچارے بھی گرفتار ہو جائیں گے اور حوصلے پست ہو جائیں گے. تو کتے نے کہا اب تمہاری بات مکمل ہوئی, میری سن لو. انہوں نے بتاؤ, اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا کتا نہیں ہوں, کتا ضرور ہوں بھونکنے والا نہیں ہوں, میں تمہاری صحبت میں رہا ہوں, تمہارا وفادار ہوں, اور مر جاؤں گا مٹ جاؤں گا تم سے پہلے جان دے دوں گا, بھونکوں گا نہیں. چونکہ کتے نے اپنا کتا ہونا فنا کر دیا تھا, اپنی خصلت کو فنا کر دیا تھا اصحاب کہف کی خصلت میں, اور ادب کے ساتھ 309 سال بھوکا پیاسا وہ بھی بیٹھا رہا. تو جو فیض ان کو ملا وہ اس کو بھی مل گیا. میاں محمد نے کیا کہا ہے,
اندر عشق نہ,
جس دل اندر عشق رچیا,
عشق نہ رچیا,
عشق, ہاں, جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے انا تھی چنگے. واہ 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 واہ, جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے انا تھی چنگے, مالک دے در راکھی کر دے بیٹھے رہندے, صابر بھکھے ننگے, مالک دے در بیٹھے رہندے, راکھی کر دے صابر بھکے ننگے. صابر بن جاؤ, وفادار اور صابر بن جاؤ تو سارا فیض مل جاتا ہے, چشمہ رواں ہے مل جاتا ہے. اور اگر وہ صبر نہ کرو, کتے کی خصلت اس نے مٹا بلا دی, اللہ نے کہا کہ تو نے کتے کتا ہو کر اپنی خصلت چھوڑ دی، میں رب ہو کر تجھ پر کرم نہ کروں، جا تجھے 300 سال زندہ بھی رکھوں گا اور اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں بھی بھیجوں گا،
سبحان،
میں تیری پلیدی مٹا دیتا ہوں، تو نے اپنی کتے والی خصلت مٹا دی، میں تیری پلیدی مٹا دیتا ہوں، اب جنت میں جائے گا اصحاب کہف کا کتا۔ تو اتنی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو نقطہ بنیادی یہ ہے، اس میں ایک نقطہ تصوف آ گیا، تو میں نے ساتھ سمجھا دیا آپ کو، اپنی زندگیوں کی اصلاح کے لیے، اپنی ہدایت کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تو بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی زمان اور مکان کی سکڑنے کی بات کر دی، سائنس آج تلاش کرتی پھرتی ہے، اور یہ سب اولین سے آخرین تک فیض تھا مصطفیٰ کا، اور پھر یہ زمان اور مکان سب خدا نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ آخری بات اور اہم بات، تاجدار کائنات کے ہاتھ میں زمان و مکان کی اکائیوں پر مصطفیٰ کو متصرف کر دیا ہے۔ یہ تو تھے کہ زمان و مکان مصطفیٰ کے لیے پھیل گئے، مصطفیٰ کے لیے سکڑ گئے، میں کہتا ہوں کہ زمان و مکان مصطفیٰ کی گرفت میں ہیں، جس کے لیے چاہے مصطفیٰ سکیڑ دیں، چاہے مصطفیٰ پھیلا دیں۔ اس لیے یہ حضور کی امت میں بھی کرامت ہے، اس کو چاہیں عطا کر دیں۔ جب معراج کی صبح، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں روایت کیا، معراج کی صبح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اور واقعہ معراج بیان کیا، تو کفار و مشرکین اور قریش مکہ انکاری تھے، منکرین، انہوں نے آ کے طرح طرح کی دلیلیں مانگی۔ اگر آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے تو اس کی بتائیں چھت کی کڑیاں کتنی ہیں، شتیر کتنے ہیں، اس طرح کے لغو سوال کیے، بخاری شریف میں، صحاح ستہ میں، حدیث میں، ایسے لغو سوال کرتے، لغو مزہ کا خیز سوال کرتے کہ عام عقل والا آدمی بھی سمجھتا کہ مت ماری گئی۔ پوچھتے کہ کڑیاں کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشندان کتنے ہیں۔ اگر آپ بیت المقدس سے ہو کے آئے، کوئی اگر ہو کر بھی آئے تو کھڑکیاں روشندان بھی گنتا ہے؟ اگر آپ سے میں پوچھوں آپ کے گھر کے، آپ کے بیڈ روم کے روشن کھڑکیاں کتنی ہیں یا کڑیاں کتنی ہیں، اب تو کڑیوں کا دور نہیں رہا، مگر پیچھے گجرات شریف میں تو کڑیاں ہوں گی یا نہیں؟ گجرات شریف میں کون کون سے علاقے؟ موری شریف اور گینا شریف اور لاکڑیاں شریف اور ڈھنگا شریف، گجرات میں سارے ہی شریف ہیں، وہ اوپر تک پہنچنے والے بھی شریف ہیں، گجرات سارے ہی شریف ہیں، وہاں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کی شان ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا چلو، یہاں کڑیاں نہ صحیح، وہاں تو کڑیاں ہیں۔ آپ میں سے ہے کوئی شخص جو بتا سکے میرے کمرے کتنی کڑیاں ہیں، کھڑکیوں میں اتنی سلاخیں ہیں؟ نہیں، نامعقول بیہودہ سوال تھے، مگر کفار و مشرکین کا، معترضین منکرین، بیہودہ لوگوں کا طریقہ ہمیشہ رہا ہے کہ سوال بھی بیہودہ کرتے ہیں، لغو کرتے ہیں، صرف مطلب ان کے سوالوں کا ہوتا ہے دوسرے کو پراگندہ کرنا، پریشان کرنا، یہ پیغمبروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا، اب قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی، محبوبانہ بات کی ہے، ہائے ہائے ہائے، میرا جملہ ہے، آقا نے محبوبانہ، محبوبوں والی بات کی ہے میرے آقا نے۔ آقا نے فرمایا مجھ سے قریش نے، منکرین نے، کافروں نے ایسے ایسے سوال شروع کر دیے، تو میں اندر سے میرے دل میں گھبراہٹ ہو گئی، میں گھبرا گیا کہ یہ تو بڑے بیہودہ سوال ہیں، کو کھڑکیاں سلاخیں روشن دان تھوڑے گننے گیا تھا، انبیاء کو نماز پڑھائی اور براق پہ بیٹھ کے آگے چلا گیا، مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے اندر تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوئی، فوری پیغام آیا، میرے محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے، ہم بیت المقدس اٹھا کر تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں،
سبحان سبحان،
میرے حبیب پریشان کیوں ہوتا ہے، سوال لغو ہیں، بیہودہ ہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اب ان سوالوں میں کوئی کیا پڑے گا سوائے پراگندگی کے اور پریشان خیالی کے، کچھ نہیں ملے گا، مگر مخالف لوگوں کا، منکرین کا وتیرہ ہوتا ہے، پراگندہ سوال کرو، بیہودہ سوال کرو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب پریشان نہ ہو، کیا ہوا، اگر انہوں نے بیہودہ سوال کیے ہیں، بیت المقدس کو حکم دیا، بیت المقدس
مکہ کے صحن میں، کعبے کے صحن میں میرے مصطفیٰ کے سامنے ہو جا، اور فرمایا مصطفیٰ یہ کڑیاں پوچھے گر گر کے بتاتا جا، یہ سلاخیں پوچھے گر گر کے بتاتا جا، وہ جو چاہے پوچھتے رہے مصطفیٰ گن گن کے بتاتے رہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک نے اس طرح لاج رکھی اپنے حبیب کی. خیر جب وہ ناکام ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو بڑا جادو ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، تو اس کے بعد انہوں نے آخری حربہ یہ کیا اور سوال پوچھا، بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا راستے میں، یہ آخری بات اس کو دل و دماغ میں سنبھال لینا. عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سفر میں آپ نے ہمارے مکہ سے قریشیوں کے عربوں کے کچھ قافلے گئے ہوئے تھے، قافلہ ہے تجارت گئے ہوئے تھے، تجارت کے قافلے، اور وہ واپس بھی آ رہے تھے، تو کیا راستے میں ہمارے کوئی قافلے بھی آپ کو ملے؟ اونٹوں پر سوار تھے آپ جو وہاں سے گئے اور وہاں سے آئے تو قافلے ملے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تین قافلے ملے. انہوں نے پوچھا کہاں کہاں ملے؟ فرمایا ایک فلاں جگہ ملا، مقام روحہ پر، مقام تنیم پر، الگ الگ مقام بتا، اس مقام پر تینوں قافلے ملے. پہلے اونٹ کے کجاووں کا رنگ یہ تھا، دوسرے کا یہ، تیسرے کا یہ. اور انہوں نے پوچھا آپ بتا دیں، آخری حملہ تھا ان کا، بتا دیں کہ مکہ میں وہ قافلے کب پہنچیں گے؟ ان کا خیال تھا کہ تاکہ یہ ٹائم بتا دیں اور ہم ٹائم کو پکڑ کر، وقت کو پکڑ کے چوٹیوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ جائیں، پانچ منٹ بھی آگے پیچھے بات ہو جائے تو شور مچا دیں گے کہ کہی ہوئی بات جھوٹی ثابت ہو گئی. معذرت. آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا قافلہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہنچے گا. نہ سورج کے طلوع کے وقت پہنچے گا، ادھر سورج طلوع ہوگا تو ادھر قافلہ پہنچے گا، مکہ وادی میں داخل ہوگا. دوسرا قافلہ فرمایا عین نصف النہار پر سورج ہوگا تو پہنچے گا. تیسرا قافلہ فرمایا کہ غروب آفتاب سے پہلے پہنچے گا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہنچے گا. امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں بیان کیا. چنانچہ بس یہ بات انہوں نے پلے پکڑ لی اور پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ گئے، جس طرف سے بیت المقدس کی طرف سے قافلے آتے تھے، فلسطین کی طرف سے بیٹھ گئے چوٹی پر. وہ ایک سمت تھی اور دوسری سمت پر ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عاشقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ وہ چوٹی پہ بیٹھ گئے. کافروں کو انتظار تھا کہ قافلہ نظر آ جائے تاکہ ہم شور مچائیں، کہ نہ وہ بیٹھ گئے سورج دیکھنے کے لیے، کافر کہ دیکھیں کہ وہ قافلہ آ گیا. اور حضور کے غلام دھڑکتے دل لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ گئے ادھر قافلے کو دیکھنے کے لیے کہ قافلہ بھی آیا. رات، پچھلی رات ساری بیت گئی، اگلا دن تھا گزار کے رات، کفار بیٹھے رہے، ادھر صحابہ بیٹھے رہے. چنانچہ جب عین طلوع آفتاب کا وقت قریب آیا تو ابو جہل اور کفار قریش مکہ نے بآواز بلند کہا، شور اٹھا کہ وہ قافلہ آ گیا. ان کا مدعا یہ تھا کہ سورج طلوع ہو جائے گا اور شاید قافلہ نہ پہنچے، پانچ منٹ کا بھی فرق ہو گیا تو بدنام کریں گے. کفار اور مشرکین نے آواز بلند کی کہ سورج طلوع ہو گیا، وہ طلوع ہونے کے قریب تھا، ابھی پھوٹ رہا تھا، طلوع ہوا. ابو بکر کی آواز آئی کہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا. تو سورج کی ٹکیا طلوع ہونے سے پہلے قافلے نے قدم رکھ لیا، نظر آ گیا. جب سورج غروب کے کنارے پر پہنچا اور قافلہ نہیں پہنچا تو اللہ کا حکم آیا، سورج اب اس افق پر رکا رہے جب تک مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق قافلہ وادی مکہ میں قدم نہیں رکھتا، تجھے غروب ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو افق پر، افق کے مغرب پر سورج رکا رہا، وقت تھم گیا، وقت کو روک دیا گیا. قافلہ گھنٹوں کے حساب سے وادی مکہ میں پہنچا تو گھنٹوں مقررہ وقت کے بعد سورج کو غروب کا اذن ملا. تو وقت نہ صرف حضور کے لیے سکڑ گیا، وقت حضور کے تابع کر دیا گیا، زمان بھی مکان بھی. اور قیامت تک یہ ساری اکائیاں آقا علیہ السلام کی تابعیت میں ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ ختم کروں گا اس پیغام پر جو معراج کا پیغام ہے، شب معراج جب حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں قاب قوسین او ادنا کے مقام پر حاضر ہوئے اور پردے ہٹا دیے گئے اور انہو والسمیع البصیر کا نظارہ تھا, تو عین اس خلوت میں اور اس قربت الہی میں اور اس مقام قرب او ادنا میں جب بیٹھے تو اللہ پاک نے پوچھا, میرے حبیب, اللہ کلام کرتا مخاطب ہوتا ہے, جب حضور کو بٹھا دیا مقام دنو و مقام تدلہ میں, مقام قابہ قوسین سے مقام او ادنا میں, تو تنہائی میں بٹھا کر قربت میں اللہ نے کلام کیا حضور سے, فاوحا الی عبدہ ما اوحا, پھر اس نے کلام کیا اپنے عبد سے جو چاہا کلام کیا. ان طویل اور مفصل اور کثیر کلمات میں سے ایک کلمہ بتا رہا ہوں صرف. جب کلام کیا تو فرمایا اللہ پاک نے, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے میرے پیارے نبی, تجھ پر میرا سلام اور رحمت ہو اور برکت ہو, یہ کلام کیا. تو جب معراج کی رات کا کلائمیکس تھا, آخری مقام تھا قربت الہیہ میں, تو جو اللہ نے کلام کیا وہ کلام سلام تھا, میرے حبیب تجھ پر سلام ہو. اور سلام مینز پیس, سولیچوڈ, پیس, امن, سلامتی, عافیت, ٹرینکویلٹی. میرے حبیب تجھ پر سلامتی ہو. کیا کلام کیا حبیب؟ تو اللہ نے معراج کی شب آخری مقام قرب پر جو کلام کیا وہ کلام سلامتی تھا, میسج آف پیس. کیا تھا؟ میسج آف پیس تھا. اور پھر جواب میں حضور نے کلام کیا, حضور نے کلام میں عرض کیا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, باری تعالیٰ ہم پر بھی سلامتی ہو اور ہمارے علاوہ تیرے اور نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. تو حضور کا جواب جو تھا, ریپلائی, وہ بھی ریپلائی آف پیس تھا. تو میسج آف پیس ایکسچینج ہوئے. جیسے آپ کہتے ہیں السلام علیکم, وہ کہتا ہے وعلیکم السلام, آپس میں سلام کا ایکسچینج ہوتا ہے نا. تو شب معراج مقام او ادنا پر ایکسچینج آف پیس ہوا, ورلڈز آف پیس کا ایکسچینج ہوا. اللہ نے ورلڈ آف پیس کا میسج بھیجا, محبوب پیس بی اپون ہم, اپون یو, پیس بی اپون یو. حضور علیہ السلام نے جواب میں کہا, پیس بی اپون اس اینڈ پیس بی اپون آل مین کائنڈ, پائس مین کائنڈ, پیس فل مین کائنڈ, پیس بی اپون آل پیس فل مین کائنڈ. تو اللہ پاک کی طرف سے اور حضور کی طرف سے ایکسچینج آف ورلڈز آف پیس ہوا. تو گویا اسلام میں اور ایمان میں سب سے بلند مقام اسلام کی تعلیمات میں وہ امن اور سلامتی کا مقام ہے, امن اور سلامتی کا مقام ہے اور اطمینان کا مقام ہے. اس لیے فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو امن, اطمینان اور سلامتی نصیب ہوتی ہے. اور قیامت کے دن جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے, تحیتہم یوم یلقونہ سلام, اور حضور کے صدقے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ استقبال بھی کرے گا ورڈز آف پیس کے ساتھ, سلام کے لفظ, سلامتی کے کلمات کے ساتھ. اور پھر شب قدر جب کلائمیکس ہوتا ہے اللہ کے انوار و تجلیات اور برکات کا, تو ہوتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر, سلامتی ہو اور یہ سلامتی فجر کے طلوع تک قائم رہے. سلام لک من اصحاب الیمین, اور حضور کے صدقے اصحاب یمین کو بھی سلامتی خیرات عطا کی. سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. تو گویا میسج آف پیس یہ کلائمیکس ہے اسلام کی ٹیچنگز کا, اسلام کی اسپریچولزم کا, اسپریچویلٹی کا. میسج آف پیس از دا کلائمیکس آف اسلامک اسپریچولزم, ایکسچینج اینڈ کمیونیکیشن آف پیس اینڈ پروویژن آف پیس, دس از دی ایکسیلنس آف اسلامک ٹیچنگز, دس از دی موسٹ پرفیکٹ پوائنٹ آف اسلامک ٹیچنگز. And in Islam, the spirituality, the mysticism, The spiritualism, the spiritual excellence, the spiritual perfection, the excellence of inner self of mankind, when it goes to its highest height, it is embraced and blessed at that time with the words of peace. Peace from paradise, peace from the heavens, peace from the Holy Prophet, peace from the people of heavens, and finally peace from the angels, and last words of peace, peace from Almighty Allah Himself. So peace is the excellence of Islamic teachings. So Islam is altogether right from its very beginning to its end of the teaching, right from its roots to its climax and heights. Islam is essentially the peace. It is the beauty of peace. Islam is the message of peace. Islam is the teachings of peace. Islam is the practice of peace. Islam is the religion of peace. So there is no hatred. There is no extremism. There is no terrorism. There is no place for any kind and any manifestation of terrorism in Islam. Islam has been beautified, and teachings of Islam have been beautified with the message of peace internally as well as externally. And this message of peace was the message conveyed to Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in that night, which was the night of ascension, night of Miraj, when he met Almighty Allah in a complete exclusion and seclusion. Ye message of peace hai. So the Muslims, they never believe in any kind of terrorism and extremism. So the West should try to understand this reality. Western people, they have been misguided. They have been misguided. They have been given a wrong message, wrong conception, wrong perception of Islam. They are absolutely unaware of the realism of Islamic teaching. They should try to become aware of the teachings of Islam. So any act of terrorism and any act of fanaticism or any act of hatred and any act of narrowness committed by any person, he may belong to any religion, he may belong to any creed, he may belong to any culture, he may belong to any society, he may belong to any religion, but he has absolutely no link, concern and relationship with Islam. Islam is peace and solitude. Islam is tolerance. Islam gives the message of brotherhood. Islam gives the message of tolerance. Islam gives the message of moderation. Islam gives the message of togetherness. And Islam wants to create a human society at global level with a peaceful atmosphere for everyone. Islam is giving the message to remove all kind of hatred from the mankind. So the Western people, mostly because of some wrong perception, and they are not ready to understand Islam through all Islamic sources. They should try to understand Islam through their own sources. So this was the message of peace given to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the same message has been given by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to his ummah. These are the words of greetings when we meet one another. We say assalamu alaikum, peace be upon you. We end and finish our prayer on words and message of peace. We say assalamu alaikum rahmatullah. So we give the message of peace, we exchange the words of peace towards right and left for everyone. So this is the beginning of our prayer. This is the end of our prayer. Then we pray to Almighty Allah saying, Allahumma innaka antas salam wa minkas salam. O Almighty Allah, you are the peace. You are the source of peace. The peace begins from you. Peace ends and concludes to you. And the name of the paradise and heavens have been given by Almighty Allah, the whole house of peace. So Almighty Allah says, and Holy Prophet says, the best situation in spiritualism and the excellence of your spiritual and moral condition is to achieve the condition of peace in your heart, is to achieve the condition of peace in your soul. So the only religion on this world which is just peace and nothing else is Islam. So it would be absolutely unfair to give any kind of wrong accusation or allegation to Islam regarding the terrorism or fanaticism. You have to try and find out the fanaticism and terrorism
and its manifestation and its reasons in your own culture, in your own thinking, or in the own acts of various governments or various people in the society. They might be creating terrorism, they might be creating fanaticism, they might be creating various reactions because of their own unfair attitudes. So you have to try to remove these attitudes, to change these attitudes. As far as Islam and Islamic community is concerned, Islam and Islamic community believes completely in peace and solitude. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك منك فضلك وكرمك وجودك وسخاك وعطاك ورضاك وإنعامك وإحسانك وغفرانك بك نستعين يا مستعان يا رب يا رحمن بك نستعين يا مستعان يا رب يا رحمن بك نستعين يا مستعان يا رب يا رحمن في قضاء جميع حاجاتنا في الدنيا والآخرة اللهم اهي قلوبنا بذكرك اللهم نفر قلوبنا بنور محبتك اللهم نبر أرواحنا بنور معرفتك
آمين
اللهم نبر أسرارنا بنور قربة ذاتك ونبر أرواحنا بنور قربة صفاتك يا الله اللهم إنك نسألك يا أرحم الراحمين اللهم فهمي أنا نقطة الغيرية لنشاهدك يا الله اللهم طهر قلوبنا وزكي قلوبنا وطهر قلوبنا من الوساوس والخطرات ونبر أبداننا وأجسادنا بنور طاعتك ونبر بواطننا بنور عبادتك وبنور محبتك وبنور معرفتك يا الله يا الله يا الله ليس لنا ملجا سواك يا الله ليس لنا مأوى سواك يا الله باری تعالیٰ سب کی حاجات کو پورا فرما سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما سب کو اعمال صالحہ دے اخلاق حسنہ دے سب کی نیتوں کو خالص اور طاہر کر دے سب کے اعمال کو مقبول کر دے سب کو زہد اور ورع عطا کر سب کے دلوں سے دنیا کا فتنہ دور کر دے پاکیزگی دے دلوں کی پاکیزگی دے روحوں کی پاکیزگی دے نیتوں کی پاکیزگی دے اپنی طاعت میں اپنی محبت میں اپنی معرفت میں اپنی عبادت میں زندہ رکھ یا اللہ حضور علیہ السلام کے عشق و محبت میں آقا کی نسبت اور آقا کی غلامی میں اتباع میں فنائیت عطا کر دے حجابات اٹھا دے دنیا اور آخرت میں امت مسلمہ کو سرخرو فرما اسلام کو سربلند فرما دے بیٹوں اور بیٹیوں کو جوانوں نوجوانوں بچیوں کو بوڑھوں کو سب کو مولا ایمان کی دولت عبادت کی دولت اپنی طاعت